اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرتین. سورہ البقرہ آیت نمبر
153. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین.
اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے. یہ آیت تو ہم نے بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ میں سے چاہتا کیا ہے. اوپر والی آیت میں 152 آیت میں اللہ کہتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اللہ کہتا ہے، میری یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. اچھا، اب اللہ کی یاد میں نے آپ لوگوں کو بتا دی تھی کہ اللہ کی یاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے ذریعے سے مجھے زندگی گزارنے کا لائحہ عمل دیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، یہ یاد ہے. اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یاد ہوگا، تو یہ اللہ کا شکر ہوگا. اگر اس کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے تو یہ ناشکری ہوگی. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تسبیحوں پہ ذکر کرنا یا الحمدللہ شکر کرنا، یہ نہیں ہے. اصل چیز ہے اللہ کا شکر، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا اپنے لیے کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے کیا ہے، مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے، مجھے اللہ کو اپنا مقصد زندگی بنا کر گزارنا ہے. اور اس کا کس طریقے سے گزارنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر ہمیں دیا ہے. اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمیں زیادہ صرف فرض کے علاوہ نہ وظیفے کرنے کی ضرورت ہے، نہ زیادہ حج کرنے کی ضرورت ہے، نہ عمرے کرنے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. صرف نیک نیتی سے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ ذکر ہی ذکر ہے. ہر چیز، کھانا پکانا بھی ذکر ہو جائے گا، شوہر کی خدمت بھی کرنا ذکر ہو جائے گا، بچوں کی خدمت کرنا بھی ذکر ہو جائے گا، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ذکر ہو جائے گا، بزنس کرنا بھی ذکر ہو جائے گا، جاب کرنا بھی ذکر ہو جائے گا، ہر چیز ذکر ہو جائے گا. اگر اس کا طریقہ اللہ اور رسول کی رضا کے مطابق ہوگا تو، اگر نہیں ہے تو ناشکری ہے. تو اب جب میں نے اللہ کو لے لیا، اللہ کے راستے کو لے لیا، اللہ کی مرضی کو لے لیا، میں نے اللہ کے آگے سلنڈر کر دیا، اب اپنی مرضی چھوڑ کر میں اللہ اور رسول کے راستے کے پر چل رہی ہوں، تو اب آئیں گی مشکلات، اب آئیں گی تکلیفیں، اب آئیں گی آزمائشیں، اب آئیں گے امتحانات، اب آئیں گے ٹیسٹ. تو اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے یا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو، ایمان جب آپ نے یقین محکم، آپ کا ایمان آ گیا اللہ پہ، تو امتحانات شروع ہو گئے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اب بالصبر والصلاۃ، تم اللہ سے اب جو اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں گی نا، بجائے اس کے کہ تکلیف آئی تو راستے سے ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا، وہ راستہ بدل دیا، یا وہ مقصد زندگی چھوڑ دیا، جس مقصد زندگی کے ہم نے اللہ کو لیا تھا، اگر وہی چھوڑ دیا تو پھر تو ناکام ہی ناکام ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب جب تم نے یہ راستہ لے لیا تو اب اس میں آئیں گی تمہارے امتحانات. وہاں گئے اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کیا کیا میں تم سے امتحان لوں گا. جتنے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اتنی سختیاں آتی چلی جائیں گی، اور یہ تمام سختیاں، یہ تمام تکلیفیں ہمیں اللہ کو کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتی، مصیبت کے لیے نہیں ہوتی، مجھے اللہ کے اور قریب. تو وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے مجھے یہ تکلیفیں برداشت کرنا، کیسے برداشت کرنا ہے، کیسے صبر کرنا ہے، کیسے اللہ سے مدد چاہنی ہے. وہ جب ہم اس راستے میں آ جاتے ہیں تو جس کی ہم نگرانی میں ہوتے ہیں، جو ہمارے جس سے ہم تربیت لے رہے ہوتے ہیں، تو اس وہ ہماری روحانی تزکیہ نفس کرتا ہے، اخلاق کی پاکی کرتا ہے، ہمیں طریقے سکھاتا ہے. ہم اس کی صحبت پہ بیٹھتے ہیں، اس کے فیض نظر سے، ہم نظر کرم سے جب ہم اس کو سنتے ہیں اور اس کے لیے تن من دھن قربان کرتے ہیں، بغیر قربانی کے بات بنے گی بنے، تن من دھن سب قربان کرنا ہے, یعنی اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے اللہ کے لیے. اب وقف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کونے میں بیٹھ گئے اور ہم وظیفے کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور لوگوں سے ہم نے سب تعلقات ختم. وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاروں گی, میں اللہ کی مرضی سے گزاروں گی, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لوں گی. تو اب اس میں آئیں گی تکلیفیں, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ تکلیفیں آئیں تو تم اس کو صبر کرو گے, برداشت کرو گے, درگزر کرو گے, معاف کرو گے. لوگوں اپنے گھر والوں سے ہی شروع ہو جاتی ہیں, قریبی رشتہ داروں سے شروع ہو جاتی ہیں, تو وہی تکلیف دینے لگتے ہیں اس راستے میں, یہ راستہ ایسا ہے. تو ہمیں صبر کرنا ہے, درگزر کرنا ہے, معاف کرنا ہے, خوش اخلاق رہنا ہے, اور اللہ تعالیٰ, اور پھر صلاۃ نماز کے نظام کو قائم کرنا ہے. اب یہ نماز کا نظام ایسا ہے کہ ہم اگر صحیح طریقے سے اس نماز کے نظام کو جان لے, پہچان لے, تو ہماری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی. اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کیا ہے, نماز اللہ سے ملاقات ہے, اللہ سے بات ہے. اور نماز میں ہم پڑھتے کیا ہیں, نماز میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں, پھر الحمدللہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کو اگر صحیح معنوں میں ہم جان جائیں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں, تو سمجھے کہ ہمیں زیادہ وظیفے کرنے کی, زیادہ قرآن پڑھنے کی, یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں زیادہ کتابیں اور یہ علم کرنے, عشق اصل چیز ہے اس کے نقطے. تو جب میں نے سب کچھ اللہ کو دے دیا اور اللہ کو لے لیا, ہر کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں, اللہ کو پانے کے لیے کر رہی ہوں, اللہ کے دیدار کے لیے کر رہی ہوں, تو اب اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں گی, آئیں گی, ضرور آئیں گی. جس کے راستے میں تکلیفیں نہیں آئیں سمجھو وہ فیل ہے. جس کے راستے میں جتنی تکلیفیں آئیں گی وہ اتنا قرب اللہ کا بڑھتا جائے گا. لیکن قرب جب بڑھے گا, جب ہم اس تکلیفوں پہ ویسے ہی صبر کریں گے جیسے اللہ چاہتا ہے, ہم نہ پریشان ہوں گے, نہ زبان سے کچھ شکایت کریں گے, نہ اوف کریں گے, نہ کوئی شکوا کریں گے, نہ گلہ کریں گے, کچھ بھی نہیں. بڑے اچھے طریقے سے ہم یہ تکلیفیں, ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ تکلیفیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑتا نہیں ہے, مجھے پکڑ لیتا ہے, وہ مجھے میرے ساتھ ہوتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوتے ہیں, مرشد میرے ساتھ ہوتا ہے. وہ ایک ایک نقطہ میرے ذہن کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے, اور مجھے ہر چیز کی مقصد سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, حکمت سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ تکلیف آئی ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے, اس کا یہ فائدہ ہے, ایسے کروں گی تو یہ تکلیف کم ہو جائے گی. اس طریقے سے تمام سوالات کے جواب, تمام اس کے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ ساتھ بتا رہتا ہے. تو اب نماز کا نظام, اب نماز کیا ہے, نماز ایک جماعت ہے, جب تک جماعت کی شکل میں نماز نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی. اب ہمارے مرشد ہیں, مرشد نے ایک جماعت قائم کی تھی, اس جماعت دین اسلام کو پھیلانے کے لیے انتہائی ضروری ہے جماعت, اس کے بغیر نہیں ہوگا, اکیلے نہیں ہوگا, اس کے لیے ایک جماعت چاہیے ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, جب تک جماعت نہیں بنی تھی, مدینہ میں آئے آپ کی جماعت بنی, تو دیکھیے کس تیزی سے, حالانکہ تھوڑے ہی لوگ تھے لیکن کس تیزی سے اسلام پھیلا. تو اللہ کی دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جماعت انتہائی ضروری ہے, اور جماعت کے ایک فائدے نہیں ہزاروں فائدے ہیں. اللہ کی رحمت کا ہاتھ اس جماعت پہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ تمام جماعت والے اللہ کی رضا میں لگے ہوتے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. پانچ وقت کی نماز ہے, جگہ کی صفائی ہے, دل کی صفائی ہے, نیت کی صفائی ہے, خلوص ہے, محبت ہے, پوری توجہ اللہ کے ساتھ باتیں ہیں, پوری توجہ سے, پھر ہمدردی ہے, لوگوں کی بھلائی ہے, یونٹی ہے, ایک چیزی, یہ ساری چیزیں جماعت میں شامل, وقت کی پابندی ہے, ڈسپلن ہے, یہ ساری چیزیں. جو اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے, اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اب جو صحیح معنوں میں صبر کرنے والے ہیں ان سے آپ پوچھئے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, تو وہ کہیں گے شکر الحمدللہ میرے ساتھ ہے. کیوں, انہیں روحانی غذا مل رہی ہوتی ہے, وہ حکمت اور دانائی اور وہ نقطے انہیں سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں. جب ہم اللہ کا راستہ لیتے ہیں تو جب اللہ کے لیے ایک قدم بڑھایا, 10 قدم اللہ تعالیٰ میری طرف آتا ہے. مجھے ایک قدم اٹھانا ہے پرخلوص نیت سے, خلوص محبت سے, اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کے دیدار کے لیے. قیامت کے دن کیا ہے, یا تو اللہ کا دیدار ہے یا دوزخ کا عذاب ہے, یہ دو چیزیں ہیں, درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر مسلمانوں کے لیے تو ایک گڑھا ہے, تو ہم اس سے بچنے کے لیے اللہ کا دیدار اگر میں چاہتے ہیں تو اب وہ دیدار جو اللہ جو ان آنکھوں سے ہم وہاں اللہ کو دیکھیں گے تو وہ آنکھیں ہم اس دنیا سے لے کے جائیں گے, وہ دل اس دنیا سے لے کے جائیں گے, وہ جسم اس دنیا سے لے کے جائیں گے. تو یہیں مجھے دنیا میں اپنے روح کو پاک صاف اتنا کرنا ہے, ان اپنی آنکھوں کو دل کی آنکھوں کو اتنا روشن کرنا ہے کہ اللہ کا دیدار کر سکے, جو اس کے بغیر نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھے طریقہ بتا رہا کہ اگر تم نے نیت کر لی ہے اور اس راستے کو تم مضبوطی سے پکڑ رہے ہو تو اب تمہیں تکلیفیں آئیں گی. پھر اللہ تعالیٰ آگے اس پھر ایک اور اللہ تعالیٰ خوشخبری مجھے آگے سناتا ہے. کیا
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, ہاں تمہیں خبر نہیں.
اب یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ مجھے سے کہہ رہا ہے کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, جو مت کہو وہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے مر جائیں, بلکہ بل احیاؤں ولا قلعہ لا تشعرون, وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. اب یہ شعور کا لفظ اللہ تعالیٰ کیوں کہا کہ شعور جو ہے وہ جانوروں کے لیے آتا ہے. تو اچھا پہلے پہلی آیت کا کرتے ہیں. اب ہمارے ذہن میں کیا ہے, ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ شہید وہ ہے جو جنگ میں شہید ہو جائے یا کسی حادثے میں شہید مارا جائے, یہ کسی اسے ہم شہید کہتے ہیں. شہید اس وہ شہید نہیں کہلائے گا اگر اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے, اللہ کو پانا نہیں ہے, وہ اپنے اور کسی مقصد کے لیے. اب آپس میں جو لڑائی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تو کیا وہ شہید ہو جاتے ہیں؟ نہیں. یہ جو شہادت کا جو ہم لوگوں نے معنی سمجھا ہوا ہے بالکل غلط معنی ہے. شہادت کا اصلی معنی ہے گواہی. گواہی کس پہ دینا؟ اللہ کی اس کلام پہ گواہی دینا کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری. اب جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا, چاہے وہ میدان جنگ میں قتل ہو جائے, چاہے وہ بستر مرگ پر مر جائے, وہ شہید ہے. اس کو اللہ کہتا ہے کہ مرو مت کہو, وہ زندہ ہے, میں اسے خوراک دیتا ہوں, تمہیں شعور نہیں ہے. تمہیں کیوں شعور نہیں ہے؟ تم جانور لفظ جانوروں کو شعور ہوتا ہے, یعنی اب جانور جو ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ قبر میں کیا عذاب ہو رہا ہے, سب کو جانوروں کو معلوم, لیکن انہیں بولنے کی طاقت نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ انہیں سب سمجھ میں آ رہا ہے. اب انہیں معلوم ہے کہ جو مر گیا تو انہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے, کدھر ہے, کیسے ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب انسان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میں تو اتنی بھی انسانیت نہیں ہے کہ تمہیں پتہ چل سکے کہ یہ جو فوت ہو گیا اس کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے. تم سے بہتر تو وہ جانور ہے جس کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہا تھا. اب یہ اب اس میں میں کہتا ہوں میدان جنگ میں صرف وہ جو بھی شہید ہوگا جو حق کی لڑائی کے لیے ہوگا. اب جو جس طریقے سے لڑائیاں ہو رہی ہیں ان کو ہم شہادت کا رتبہ نہیں دیں. جو اللہ کی کو مقصد اللہ کے دین کے لیے کام کرے گا, جو اللہ اور رسول کو پانے کے لیے کام کرے گا, جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا, وہ اگر لڑتا ہوا میدان میں مر گیا یا بستر پہ مر گیا دونوں کو شہادت کا رتبہ ملے گا. اب اس میں اب یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں یہ کوئی لڑائیوں میں تو شہید نہیں ہوئے, یہ تو بستر مرگ پہ اپنے گئے, سب زندہ ہے. یہ ہے وہ چیز کہ اگر آپ اللہ سے اب یہ کیوں زندہ ہیں, یہ بھی نقطہ سمجھنا چاہیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب زندہ ہے, سب کو اللہ خوراک دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں رزق دیتا ہوں, تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ کس قسم کی خوراک ہے. یہ وہ روحانی وہ عشق محبت کی خوراک ہے. وہ دنیا میں انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اللہ کے لیے, اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کے دیدار کے لیے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا ان کو کیڑوں کے حوالے کر دے گا؟ ان کو بچھوؤں کے حوالے کر دے گا. زندگی میں تو انہوں نے ساری زندگی تو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گزاری, اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دے گا کہ تمہیں تمہاری جسم بھی گھل جائے, مٹی ہو جائے, کیڑے کھا لیں تمہیں. یہ نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے سے کہا ہے کہ تم مجھے لے لو. جب اللہ کا جو اللہ کا دوست بن جائے گا, جو اللہ کا خلیفہ بن جائے گا, اس میں تو اللہ کے رنگ آ جاتے ہیں, اس میں تو اپنے شیخ کے رنگ آ جاتے ہیں. وہ تو اپنا اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ ہے, زندہ ہے, حی القیوم ہے. وہ چیز کوالٹیاں آ جاتی ہیں. صبغت اللہ کہتا ہے, صبغت اللہ. میں نے آپ سے کہا تھا یہ لفظ آپ یاد رکھیں, صبغت اللہ. اللہ کہتا ہے میرے رنگ لے لو. اللہ رحمان ہے, مجھے رحمان بننا ہے. اللہ رحیم ہے, مجھے رحیم بننا ہے. اللہ کریم ہے, مجھے کریم بننا ہے. اللہ غفور ہے, مجھے غفور بننا ہے. جتنے نام 99 نام, اللہ کے تو بہت سے نام ہیں, لیکن جو 90 نام بظاہر نام ہمیں قرآن میں ملتے ہیں, وہ اللہ کے رنگ ہیں, وہ اللہ کی صفات ہیں. وہ مجھے لینی ہے. وہ جب میں لے لوں گی اور اپنی زندگی کو وقف کر دوں گی, اپنی زندگی اپنی میں کی میں نے نفی کر دی, تو پھر تو کیا ہوا؟ پھر تو وہ جو وہ روح ہے جو اللہ کی طرف سے آئی, وہ اللہ میں مل گئی, اللہ کے رنگ میں رنگ گئی. تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو مرو مت کہو. یہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ حادثات میں شہید ہو گئے, کسی نے قتل کر دیا ہو, کسی نے یہ کر دیا, یہ شہید ہے. یہ کوئی شہید نہیں. شہید وہی ہوگا جو اپنی زندگی کو وقف کر دیا اور پوری زندگی اللہ کو پانے میں, اللہ کی رضا میں گزار دی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر زندگی گزاری. اس میں نہ عورت کا ہے نہ مرد ہے. عورت بھی اسی طرح زندگی گزار سکتی ہے. ضرور یہ نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ میں جائے. گھر کا اس کا جو گھر ہے وہ اس کے لیے مجاہدہ ہے. اس کے اپنے ارد گرد کے لوگ اس کے لیے مجاہدہ ہیں. سب تو وہ عورت جو اللہ اور رسول سے اپنے گھر میں جو تکلیفات سہتی ہے لوگوں کی وجہ سے, جو مشکلات وہ سہتی ہے اپنے شوہر کی وجہ سے, جو مشکلات تکلیفات لوگوں کی وجہ سے سہتی ہے, لیکن سہنا اور اچھے طریقے سے سہنا, زمین آسمان کا فرق ہے. ایک تو ہم پہ کوئی ایک گالی دیتا ہے تو ہم دو گالی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایک ہمیں بدزبانی کرتا ہے تو ہم 10 بدزبانیاں اس کے ساتھ گئے. یہ نہیں ہے, یہ زندگی نہیں ہے, یہ کوئی زندگی نہیں ہے, یہ فضول زندگی ہے. زندگی اصل یہ ہے کہ آپ پہ لوگ تکلیفات کریں, آپ خاموش ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کتنی آپ کو تکلیفیں دیں, کہیں کسی کو کوئی جواب دیا, کسی کے لیے کوئی بد دعا کی؟ طائف کے اس میں کیا ہوا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں اللہ کا پیغام دینے گئے تھے اور آپ کو پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا. آپ نے اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے بھی بھیجا, فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ اگر تم کہو تو میں طائف کا جو شہر ہے دو پہاڑوں کے درمیان, ان دونوں پہاڑوں کے فرشتے کو بھی بھیجا اللہ نے کہ جاؤ ان کی اجازت ہے تو یہ اس شہر کو پیچ دو ان دونوں پہاڑوں. اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں, میں اس لیے نہیں آیا, میں ان کے لیے اگر یہ لوگ نہیں مان رہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی اولاد آئے. وہی ہو اب طائف سارا مسلمان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اب یہ رنگ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب مجھے یہ سوچنا چاہیے کیا یہ میں نے رنگ لیے ہوئے, میں اپنے گھر میں کیسے رہ رہی ہوں, کس طریقے سے رہ رہی ہوں. اب ہمیں سوچنا چاہیے آپ لوگوں کو. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم نے میرا راستہ لے لیا, مجھے لے لیا, میری نیت کر لی, اب میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ, یہ بھی تم سن لو.
اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے, اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے, اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو.
اب اللہ تعالیٰ والا نبلونکم بشیء من الخوف, اللہ کہتا ہے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا خوف سے. اب خوف کا کیا ہمارے لیے اس وقت خوف کیا تھا؟ کرونا, بھوک, مہنگائی, یہ سارے خوف ہیں. مہنگائی, والجوع, بھوک سے. وَنَقْسِمْ مِنْ اَمْوَالِ مال کا نقصان کسی بھی شکل میں، وَأَنفُسِ تمہاری جانوں کا نقصان، وَالثَّمَرَات تمہارے کھیتی باڑی سب کا نقصان، لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ اس میں مجھے کیا کہہ رہا ہے، اب آ گئی اللہ کہہ رہا ہے جب تم نے میرا لے لیا تو اب میں تمہیں ہر طریقے سے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں لرزاؤں گا. اب پہلے زمانے میں ایک دفعہ کا واقعہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے آنکھ بند کیے بیٹھے تھے. ایک صحابی آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہم پہ کتنی تکلیفیں ہیں، کتنی ہیں، کیا ہم غلط ہیں، کیا ہم یہ ہیں، کیا ہم ہیں، حضور آپ ان کے لیے دعا کریں کہ یہ ان کے لیے بد دعا کریں. حضور نے ایک دم آپ کو جلال آ گیا اور آپ اٹھے اور آپ نے کہا کہ تم سے جو پہلے قومیں تھیں، جو پیغمبر تھے وہ تھے، ان کو آرے سے درمیان میں کاٹ دیا گیا تھا، ان کو کھڑے کھڑے ان کے ہاتھ پیر اور سب کچھ کر دیے گئے تھے، ان لوگوں نے تو اتنی تکلیفیں برداشت کی. حضرت ایوب علیہ السلام نے کتنی، ہمارے ایوب علیہ السلام نے کتنی تکلیف، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی آگ میں ان کو ڈالا گیا، کتنا زبردست آگ میں اس وقت بھی. تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ یقین پیدا کرے، ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھے کہ جس وقت وہ لاوا کتنے ایک مہینے آگ جلی تھی اور جس وقت آپ کو ڈالا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے دو تین فرشتوں کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ ہماری مدد کی ضرورت ہے ہمیں، آپ نے کہا نہیں مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اب کوئی آگ، اب یہ یقین ہے تو یہ یقین کیا ابراہیم علیہ السلام ہی صرف لے سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ یقین نہیں ہے؟ نہیں، ہمارے لیے بھی یہ یقین ہونا چاہیے، ہمیں بھی یہ یقین ہونا چاہیے. اپنی زندگی میں جو بھی حالات میرے آ رہے ہیں میں دیکھوں کہ کیوں آ رہے ہیں، کس وجہ سے، ایک تو ہماری اپنی نیتوں، طریقہ کار، اپنی زبان، اپنے عمل سے آتے ہیں، اور ایک آتے ہیں جب ہم تب سب ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنی نیت ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنی زبان ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنے طریقہ کار ٹھیک کر لیتے ہیں، زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، اپنا تن بندھن قربان کر دیتے ہیں، پھر بھی آ رہی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر میں ایسے تمہیں دوں، میں تمہاری آزمائش کروں گا، کتنی محبت تم جب محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کتنی محبت کرتے ہو، میں تمہیں پھر آزماؤں گا، قدم قدم پہ آزماؤں گا. تو اب اگر میری دنیا سے لگاؤ نہیں ہے، دنیا کی چیزوں سے لگاؤ نہیں ہے، صرف اللہ سے عشق ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ پہ یقین ہے، تو میں تو کبھی بھی ان چیزوں سے پریشان ہی نہیں ہوں گی، نہ میں مہنگائی سے پریشان ہوں گی، نہ پٹرول منگانے سے پریشان ہوں گی، نہ کسی چیز سے پریشان ہوں گی. رازق تو اللہ ہے، رزق تو یہ لوگ ہمیں نہیں دے رہا ہے، ہمیں کوئی اور رزق تو نہیں دے رہا. زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. میں کیوں ان چیزوں کے لیے کرونا سے پریشان ہو رہی ہوں، اس سے پریشان ہو رہی ہوں، اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی. علاج اپنی طرف سے ہے، پرہیز اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ جو دل کا خوف ہے، دل کا خوف ہے وہ نکالنا ہے. لیکن دل کا خوف کب نکلے گا؟ جب دل میں میرے اللہ ہوگا، جب دل میں میرے مرشد ہوگا، جب دل میں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو ہوگا. یہ صبر مجھے کب ملے گا؟ جب میں ایک ولی اللہ کی صحبت میں رہ کے اللہ اور رسول کے کو جانوں گی، پہچانوں گی، ان کے طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلوں گی، مرشد کی پیروی کروں گی، مرشد پہ کے آگے سلنڈر کروں گی، تو یہ تمام کوالٹیاں پیدا ہو جائیں گی اور یہ وہ صبر پیدا جائے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ صبر ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہے اس دنیا میں وہ صبر ہے. تو جب ہم میں صبر آ جائے گا اور ہم سمجھ جائیں گے ہر چیز کے نقطے کو سمجھ جائیں گے، تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی اللہ کی طرف سے امتحانات آئیں گے ہمیں کوئی پریشانی ہوگی. اگر دیکھا جائے تو ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس میں ہمارے لیے بہت صبر کا سبق ہے، ہم اگر دیکھا جائے تو حضرت ایوب علیہ السلام کے اس میں ہمارے بہت زیادہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے صبر کا بہت زیادہ پیغام ہے. لیکن ہم جاننے کی تو کوشش کریں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو جب تم مجھے لے لو گے، زندگی کا مقصد مجھے بنا لو گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو گے، اپنے مرشد کی پیروی کرو گے، ان کے آگے سلنڈر کر دو گے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر تکلیفیں آئیں گی، اگر مشکلیں آئیں گی، اگر پریشانیاں آئیں گی، لوگوں کی طرف سے زیادتیاں آئیں گی، نقصانات آئیں گے، تو تمہیں کیا یقین ہونا چاہیے، تمہارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے
جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا.
یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طریقہ بتا دیا. الذین اذا اصابتہم مصیبت, جب اللہ کہتا ہے جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, اگر یہ مصیبت آئی تو کیا ہوا, مر گیا تو کیا ہوا, کہاں جاؤں گا, اللہ کے پاس جاؤں گا اور کہاں جاؤں گا, بات ختم. ہم تو انا للہ وانا الیہ راجعون کا کسی کے مرنے پہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے مقصد کو نہیں جانتے. کوئی چیز بھی میری نقصان ہو جائے, اولاد کو نقصان ہو جائے, شوہر کو, باپ کو, مالی نقصان ہو جائے, جاب کا نقصان ہو جائے, کچھ بھی نقصان ہو جائے, کسی قسم کی بھی تکلیف پہنچے, ہمیں یہ کہنا چاہیے اللہ کا مال ہے, اللہ نے دیا تھا, اللہ نے لے لیا, ہم کہاں جائیں گے, اگر ہماری جان چلی جائے گی تو کہاں جائیں گے, اللہ کے پاس جائیں گے. اب اس جس طریقے سے لوگ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو کیا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے مسلم بن کر. اللہ کہتا ہے مت مرو لیکن مسلم. مسلم کیا, اللہ کے آگے سلنڈر کرنا, بالکل اپنے رنگ, اب اللہ کے رنگ میں رنگنا, اے اللہ تو ہے میں نہیں. جب تک میں اس طریقے سے زندگی کو نہیں لوں گی تو میں قرآن و سنت کو نہیں عمل کر سکتی. جب تک میں یہ نیت نہیں بناؤں گی کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, اللہ کر رہا ہے, رازق بھی میرا وہی ہے, محبت دینے والا بھی وہی ہے, عشق دینے والا بھی تو وہی ہے, مال بھی دینے والا, بچے بھی دینے والا, جاب بھی وہی دینے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں, زندگی موسم, جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر میں لوگوں کی طرف کیوں دیکھ رہی ہوں, دنیا کی طرف کیوں دیکھ رہی ہوں, اللہ کی طرف کیوں, اللہ کو کیوں نہیں لے رہی. تو مجھے راضی برضا رہنا ہے, جب جو بھی ہوگا میں راضی برضا ہوں گی. اللہ تو راضی ہو جائے, اللہ تو راضی ہو, رب بنا دینا خود دنیا سے